الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہونا یا آپ کی اداؤں کا ذکر ہونا یا آپ کے واقعات کا ذکر ہونا یہ تمام چیزیں انتہائی بابرکت ہیں، انتہائی نورانی ہیں، لیکن جس طرح آج کل سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا، یہ گویا کہ اہل سنت کی نشانی سمجھی جانے لگی ہے کہ یہی ہے، اور جو یہ نہ کرے وہ گویا کہ گستاخ رسول ہے اور نعوذ باللہ کافر ہے یا گمراہ ہے. تو یہ راستہ بہت گمراہی کا اور غلط راستہ ہے. اس کے بارے میں کچھ آج عرض کرنا ہے. اسلام میں کسی کا یوم ولادت منانا یا یوم شہادت یا یوم وفات منانا، اس کا کوئی تصور نہیں. کوئی بھی کہیں پوری شریعت اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کہیں یہ ترغیب دی گئی ہو یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں، صحابہ کرام نے اپنے مبارک ادوار میں کسی کا یوم شہادت منایا ہو یا یوم وفات منایا ہو یا یوم ولادت منایا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا اس کے لیے محفلیں منعقد کی ہوں، ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے. ایک مثال، لہذا یہ گویا کہ نشانی سمجھے جانے لگی ہے کہ بس جو یہ کرے وہ تو ٹھیک ہے اور جو یہ نہ کرے وہ غلطی پر ہے اور گمراہ ہے اور نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا یوم ولادت منایا جاتا ہے, جن کا یوم ولادت منایا جاتا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا خود انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بعثت کے بعد کے 23 سال جو آپ نے نبوت کی زندگی کے گزارے ہیں وہ 23 سال ہیں, کیا اس پوری زندگی میں بھی آپ نے اپنا یوم ولادت منایا؟ اور یوم وفات پر کوئی ترغیب دی یا یوم ولادت منانے کی کوئی ترغیب دی ہو؟ کوئی ایک حدیث ایسی بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ جس میں راویوں نے کلام ہی کیا ہو کہ یہ متکلم کی روایت ہے؟ اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے, بڑی ضعیف روایت ہے لیکن ہے تو صحیح کہ اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ میرا یوم ولادت منانا. ایک ضعیف متکلم کی روایت بھی کوئی لا کر نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میرا یوم ولادت منانا یا منایا کرو, یا آپ نے پوری اپنی حیات مبارکہ میں یوم ولادت منایا ہو اپنا. کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی. اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل اسی پر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ برچھا لگا اور زخموں سے خون جاری رہتا تھا اور جو کھاتے تھے وہ بھی زخموں کے راستے سے نکل جاتا تھا, اس وقت ایک نوجوان سامنے سے گزرا, اس کی شلوار, اس کا لباس زخموں سے نیچے تھا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارفع ازارک یا غلام, اے لڑکے اپنا لباس اوپر اٹھا لو, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, حضور کی حیرت ایسی نہیں ہوتی تھی. اس قدر زخمی ہونے کی حالت میں اور شدید زخمی ہونے کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت اور سنت کو مضبوط پکڑا ہوا تھا. اس لڑکے کو فوراً تنبیہ فرمائی کہ دیکھو ایسا نہ کرو, تم اپنا لباس اوپر اٹھا لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے بھی میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ بھیجے گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لنگی تھی جو انہوں نے باندھ رکھی تھی وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی, نصف ساق تک, آدھی پنڈلی تک. تو اہل مکہ نے یہ کہا کہ عثمان یہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنا لیا ہے, تم نے اپنی لنگی کو اتنا اونچا اٹھا لیا, اتنا اوپر اٹھا لیا. وہاں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کا لباس جتنا نیچے ہو اتنا ہی گویا کہ فخر کی چیز وہ سمجھتے تھے. لہذا جو سرداران مکہ تھے اور جو مشرکین تھے وہ اس قدر نیچا ان کا لباس ہوتا تھا کہ وہ زمین پر گویا کہ لکیریں پڑتی تھیں ان کے جھسکنے کی وجہ سے ان کے لباس سے, اور اس کو گویا کہ وہ اپنی شان اور اپنی بڑائی اس میں ہی سمجھتے تھے. تو ان کے یہاں تو یہ تھا, جو جن لوگوں کے یہاں یہ رواج ہو اور وہ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اونچا لباس اٹھایا ہوا, وہ ایک نقطوں کی بچی میں وہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی فوراً ناک کاٹ دی جاتی تھی, تو نقطوں کی بچی تھی وہ ناک کاٹ دیتے تھے اپنے یہاں بچے بچیاں جو پیدا ہوتا تھا اس کی ناک کاٹ دی جاتی, تو وہ نقطوں کی بچی تھی. وہاں پہ ایک صحیح ناک والا چلا گیا تو کہنے لگے او دیکھو نکو آ گیا, نکو آ گیا, نکو. ارے وہ بھی اس کے بھی اس کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ کون پاگل لوگ ہیں, ارے نکو آ گیا, سب مل کے تالیاں پیٹ رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ارے نکو آ گیا, نکو آ گیا, اور ایب خود اپنے اندر ہے, और जो सही है उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो नक्कू आ गया। हालांकि ऐब अपने अंदर है कि नाके कटी हुई है सबकी, वो दो तो सही नाक वाला है। तो हाल यही था, वो कुरैश ने भी यही कहा कि तुमने ये हुलिया क्या बना लिया कि अपनी लुंगी को तुमने नित से साफ तक कर लिया। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा है, मैं तुम्हारे कहने में थोड़ी आऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो वो देख लेते थे जिस चीज को, वमा आताकुम रसूलु फखुदू, कुरान की आयत ही यही कह रही है, जो हुजूर तुम्हें दें उसको पकड़ लो, वमा नहाकुम अनहु फंतहू, जिस चीज से तुम्हें रोक दें उसे रुक जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो सफर हज के और उम्रे के कसरत से फरमाया करते थे। तो जहां सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने आराम फरमाया वहां उतर कर आराम फरमाते, जहां हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने अपनी फितरी जरूरत पूरी फरमाई थी वहां उतर कर तकाजा भी नहीं होता था मगर हैत इस्तिंजे की हैत बना के बैठ जाते थे कि मेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फिक्री तकाजा पूरा फरमाया था, वहां पर वो हैत बना के ही बैठ जाते थे। जहां वुजू किया होता था वहां वुजू फरमाते थे, जहां नमाज पढ़ी होती थी वहां नमाज पढ़ते थे। आप बताइए मोहब्बत का ये आलम था हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला, एक एक अदा पर जान देने वाले साहबा, एक एक अदा पर मर मिटने वाले साहबा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने के जमाने में हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने ये चाहा कि साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा मस्जिद नबवी के अंदर पढ़वा लिया जाए ताकि मैं भी शरीक हो जाऊं। बड़े बुजुर्ग आदमी अशरा मुबशरा में शामिल है, उनका जनाजा है तो ये मस्जिद के अंदर हो जाए ताकि मैं भी शरीक हो जाऊं। इस नीयत से उन्होंने ये पैगाम भिजवाया तो उनसे उनसे अर्ज किया गया कि क्योंकि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पढ़ा और मस्जिद के अंदर क्योंकि नमाज जनाजा जायज नहीं इसलिए आपकी बात मानी नहीं जा सकती, तो आगे से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जहां हुक्म आ जाता था शरीयत का वो रुक जाते थे, जो सही बात उनको पता चल जाती थी उस पे फौरन अपनी बात को छोड़कर उस पर अमल किया करते। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने रूमियों से मुआहदा किया जंगबंदी का। जंगबंदी का जब मुआहदा जितनी मुद्दत का था वो मुद्दत जब आखिरी दिन पहुंचा पूरी होने का, तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर और रूमियों की सरहद तक पहुंच गए और उनका इरादा यह था कि बस अब सूरज गुरूब होते ही वो दिन खत्म हो गया। जिस दिन तक हमने इनसे मुआहदा किया था जंगबंदी का बस अब चढ़ाई करनी है हमें, लिहाजा वो जंगबंदी के खत्म होने वाले दिन अब लश्कर लेकर पहुंच गए। और जैसे ही जंगबंदी का वक्त खत्म हुआ और लश्कर को उन्होंने हुक्म फरमाया कि चलो रूमियों के इलाके में, अब रूमियों को क्या मालूम, रूमियों को क्या पता कि इतना बड़ा लश्कर है और ये आ रहा है, और उनको वो तो बेखबर थे, लिहाजा इलाके के इलाके फतह करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। इतने में पीछे से आवाज सुनी, वफा उल्ला हजरुन, वफा उल्ला हजरुन, अरे वफा करो गद्दारी मत करो, वफा करो गद्दारी मत करो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने जो पीछे मुड़ के देखा, ये है कौन जो इस तरह आवाजें लगा रहा है, हमने क्या क्या किया है हमने। तो हजरत अमर इब्ने अबसा रजी अल्लाह तआला नु बड़े सहाबी हैं, ये पीछे से आ रहे थे अपने घोड़े पर। फरमाया भाई ये तुम क्या कह रहे हो। फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है जब तुम में से किसी का कोई मुआहदा हो जंगबंदी का और उसके पूरा होने का वक्त आ जाए اور تم حملہ کرنا چاہو تو بغیر بتائے حملہ نہ کرو، پہلے اعلان کرو کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ٹوٹ چکا، اب جنگ بندی ختم ہے، یہ بتا کر پھر حملہ کرو، اس کے بغیر حملہ مت کرو. لہذا جو آپ نے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. حضور نے ایسی تعلیم نہیں دی ہمیں، بس یہ سننا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے، فرمایا چلو واپس، واپس چلو. پورے لشکر کو واپس ہونے کا حکم دیا، سارے علاقے خالی کر دیے. ایک چیز پتہ چل گئی کہ حضور کا طریقہ یہ نہیں ہے، جو میں نے کیا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، یہ خلاف ہے حضور کے طریقے کے. بس پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا. یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ طواف کے سفر کے طواف کرنے کے دوران انہوں نے بیت اللہ کے جو چاروں کونے ہیں ان چاروں کو بوسہ دیا، چاروں کو بوسہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ رہے تھے، چھوٹے سے صحابی. حضرت معاویہ کے سامنے تو ان کی عمر بہت کم تھی، بہت کم، بہت چھوٹے صحابی تھے ان کے سامنے، وہ تو بڑی عمر کے تھے. حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ رہے تھے، اب بتائیے کتنے چھوٹے ہوں گے حضرت معاویہ سے، مگر دیکھ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ نے چاروں کونوں کو بوسہ دے دیا. فرمایا آپ نے چاروں کونوں کو بوسہ دیا، یہ چاروں کونوں کو بوسہ دینا حضور کی سنت نہیں ہے، حضور نے تو صرف حجر اسود والے کونے کو بوسہ دیا، آپ نے تین کونوں کو مزید کیسے بوسہ دے دیا، یہ تو خلاف سنت ہے. فرمایا لڑکے تم نے صحیح فرمایا، صحیح کہا تم نے، مان لی بات. ایک چیز کہ پتہ چلا کہ ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے، یہ سنت سے میل نہیں کھا رہا ہمارا عمل، رک گئے. حضور کی ایک ایک ادا پر جان دینے والے صحابہ، حضور سے محبت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے، آپ بتائیے ان کو تو نہ سوجھیے جو کچھ یہ ہو رہا ہے، محبت تو ان کو ہم سے زیادہ تھی. حضور کو جو حضور سے جو محبت صحابہ کو حاصل تھی، ہمیں تو اس کا ذرہ بھی حاصل نہیں. انہوں نے تو اپنے زمانے میں نہیں کیا، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ کچھ نہیں کیا. اپنی پیدائش کا دن منایا ہو، یا حکم فرمایا ہو، یا ترغیب دی ہو، یا وفات کی، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ مت لگانا، میری قبر پر میلہ مت لگانا، یہ حکم فرمایا. وہ میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں آج بھی، وہ فلاں کا عرس ہو رہا ہے، لال شہباز قلندر کا عرس ہو رہا ہے، سارے لاہور کے پلیٹ فارم جو ہے وہ چرچ کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ لال شہباز قلندر کا عرس ہو رہا ہے سیون شریف، میں نے خود دیکھا، سانس لینا مشکل ہو گیا. میں نے بھائی یہ کیا ہے، اور جگہ جگہ پہ قوالوں کی چوکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ قوالی ہو رہی ہے. میں نے بھائی یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ سیون شریف میں عرس ہو رہا ہے لال شہباز قلندر کا، یہ سارے ملنگ وہیں کے ہیں. میں نے کہا اچھا جی. عورت مرد کی کوئی تمیز نہیں، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بھی سگریٹ پی رہی ہیں اور مرد بھی سگریٹ پی رہے ہیں، اور قوالی سنی، جگہ جگہ پورا پلیٹ فارم قوالوں کی چوکیوں سے بھرا ہوا. اور میں نے کہا یہ بدبو کیسی آ رہی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ چرچ کی بدبو کیسی ہوتی ہے. وہ میں نے کہا یہ بدبو کیسی آ رہی ہے، کہنے لگے یہ چرچ کی بدبو ہے، جو سگریٹیں یہ پی رہے ہیں یہ سب چرچ بھری ہوئی ہیں. یہ ہے بزرگوں کے نام لیوا، بزرگوں نے یہ زندگی گزاری ہے، اللہ والوں کی یہ زندگی ہوتی، ان کی یہ تعلیمات ہوتی ہیں، ان کے نام پہ ڈھول پیٹ رہے ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے، قوالیاں ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں. جن چیزوں کو توڑ، فرمایا کہ میں میرے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اور گانے بجا رہے ہیں. جو امت اپنے نبی کو اس طرح تکلیفیں پہنچائے، کیا خوش رہ سکتی ہے وہ امت؟ جو امت اپنے نبی کو اس طرح ناراض کرے کہ جو وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ختم کروں، وہ اور اس کو زندہ کر رہے ہیں، اس امت کا کیا حال ہوگا؟ مقبول جو ہوگا وہ حیض آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم سب کے سامنے. تو بھائی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ میری قبر پر میلے مت لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر پر میلے مت لگانا. پیدائش کا دن یہ بھی آپ نے نہیں منایا, اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا. صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, کئی مرتبہ حضرت ابوبکر کے دور میں, دو سال حضرت ابوبکر کے دور میں دو مرتبہ ربیع الاول آیا, 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آئی. کوئی ربیع الاول نہیں منایا گیا, مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں نکلا. حضرت عمر کا دور آیا, اس میں بھی کئی دفعہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی حضرت عمر نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ چلو بھائی آج جلوس نکالنا ہے, جلوس کی قیادت میں کروں گا کیونکہ میں امیر المومنین ہوں, اور ڈھول باجے بجائے جائیں گے اور گلیوں سے ہم ہو کر گزریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم عاشق رسول ہیں, جھنڈیاں لگاؤ, چراغا کرو. حضرت عثمان کا دور آیا, انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. حضرت علی کا مبارک دور آیا, انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. اور یہ مبارک دور تو اپنی جگہ 6 صدیاں اسلام کی اس چیز سے خالی گزری ہیں جو آج کل ہو رہا ہے. 6 صدیاں پوری, 604 ہجری کے اندر, 604 ہجری کے اندر, یعنی 7ویں صدی بھی شروع ہو چکی تھی اور اس کے بھی 3 سال گزر چکے تھے. 604 ہجری کے اندر سلطان ابو سعید المظفر نے یہ سب کچھ شروع کرایا جو آج اس کی ترقی یافتہ شکل ہے, اور ابو الخطاب ابن داہیہ نے, ان دونوں نے مل کر یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ اس کی, جو کچھ انہوں نے دونوں نے شروع کرایا تھا یہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہے. ان دونوں بادشاہوں کے دور میں یہ شروع ہوا کہ وہ کچھ نعت شریف پڑھی جائے, نعتیں پڑھی جائیں. 12 ربیع الاول کی تاریخ کا انتخاب کیا, نعتیں پڑھی گئیں اور کھانا کھلا دیا گیا. اس طرح یہ شروع ہوا اور پھر یہ عوام میں بھی یہ چیز پھیلتی چلی گئی اور یہ آج اس کی ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو وہ جو ریل گاڑی کی جو پٹری بدلی جاتی ہے ریلوے اسٹیشن پہ, کانٹا بدلتے ہیں, کانٹا بدلنا کہتے ہیں. تو جہاں سے کانٹا بدلا جاتا ہے کہ ایک ٹرین دوسری پٹری پر ڈال دی جاتی ہے, وہاں پر دونوں پٹریوں کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے, بہت تھوڑا سا انچوں کے اندر, اور پھر وہ پٹری میں فاصلہ دونوں میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک پٹری ادھر اور ایک ادھر. فرمایا یہی حال بدعت کا ہے, حضور کے راستے کو چھوڑنے کا یہی حال ہے. وہ ذرا اچھا جی اس میں حرج ہی کیا ہے, یہ بھی کر لیتے ہیں, اچھا جی تھوڑا سا, ہاں بھائی یہ بھی تھوڑا, اس میں کیا حرج ہے, یہ بھی کر لو. وہ کرتے کرتے ارے حرج یہ ہے کہ حضور کا راستہ نہیں ہے, وہ حضور نے نہیں کیا ایسا, یہ حرج ہے. ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے. اور وہ ہوتے ہوتے جیسے دو پٹریاں ملی ہوئی ہوتی ہیں, کانٹا جب ملایا جائے ایک ٹرین دوسری پہ پٹری پہ ڈال دی جاتی ہے, ایک پٹری سے دوسری پہ آ جاتی ہے, فاصلہ تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ دیکھتے جائیں غور کیجئے تو وہ ایک پٹری کا رخ ادھر اور دوسری کا ادھر, یہ انجام ہے. الا کل محدثۃ بدعہ, یاد رکھو کہ ہر وہ چیز جو دین کے اندر نئی شامل کر دی جائے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالہ فی النار, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو ان دو بادشاہوں نے یہ شروع کرایا, ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فاسق تھے, دونوں فاسق اور گناہگار تھے. اور نیک آدمی یہ کام کر سکتا ہے, تو خود ہی سوچے آپ, تاریخ کی کتابوں میں یہ قول موجود ہے کہ دونوں فاسق تھے. نیک آدمی کبھی یہ کام کر سکتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا, میں زیادہ عاشق ہوں حضور کا یا صحابہ زیادہ عاشق ہوں, انہوں نے تو نہیں کیا یہ. اور کوئی کہے جی وہ تو غربت کا دور تھا, تو حضرت عمر کے زمانے میں تو اتنے خزائن آ گئے کہ حضرت عمر رو پڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیوں کا بدلہ یہ دنیا میں دیا جا رہا ہوں. کسرا کے خزانے جب آئے ہیں تو اس پار کھڑا ہوا، اگر دو آدمی ادھر کھڑے ہو جائیں آر پار تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا خزانے کے ڈھیر لگ گئے، اور حضرت عمر رو پڑے. تو اس وقت نہیں یہ چراغ جلائے جا سکتے تھے، اس وقت جلوس نہیں نکالے جا سکتے تھے، اور اس وقت دیگیں نہیں چڑھائی جا سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر نہیں کیا انہوں نے. ہمارے دین کے اندر جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کے جیسے بنو، اپنے بڑوں کے جیسے بنو. وہاں نظام الدین میں جب انڈیا میں فسادات ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، تو وہ جو ہندوؤں کا بڑا تھا جس کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ ایک دن نظام الدین میں آیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور اس نے اپنا سر ٹکا دیا. تو کسی نے کہا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ قتل عام کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو یہ مسلمانوں کے یہ بڑے ہی ہیں اولیاء اللہ میں سے، ان کے مزار پہ آ کے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ سر ٹیک دیا. تو کسی وہ جو بات کہی تھی اس نے کسی عقل مند سے کہی تھی، اس نے کہا بھائی یہ ہمیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم ان کے جیسے کیوں نہیں بنتے، ہمیں اس لیے پٹائی لگا رہے ہیں، ان کی تو محبت ہے ان کے دل میں کہ اللہ والے نیک لوگ تھے، اور ہمیں یہ اس لیے پٹائی لگا رہے ہیں کہ ارے ظالموں تم ان کے جیسے کیوں نہیں بنتے جیسے یہ تھے. تو ہمیں تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کے اپنے بڑوں کے جیسے بنو، اپنے بڑوں کے راستے پر چلو، ان کی سیرت اور ان کے عادات اور اخبار کو اپناؤ، یہ نہیں کہ ان کی نام پہ ڈھول بازے بجاؤ اور عمل کچھ نہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، آنکھوں دیکھی کہ مریض تڑپ رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے اور مریض ایمبولینس میں بیچارہ تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بچا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا اس کا، اور وہ ایمبولینس والا وہ سائرن بجا رہا ہے بیچارہ، راستہ کہاں سے ملے اس کو، اتنا بڑا جلوس کیسے راستہ ملے اس کو، نتیجہ کیا ہے، وہ مریض مر گیا ہوگا، یا مرا نہ بھی ہو تو اس کو تکلیف کتنی پہنچی ہوگی. پانچ منٹ میں اسپتال پہنچ سکتا تھا تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی نہیں پہنچ سکا. یہ ہے ان جلوسوں کا حال. یہ دین تو کیا انسانیت بھی نہیں ہے، انسانیت سے بھی دور کی چیزیں ہیں. جلسے جلوس کرنا اور اس کا چراغا کرنا، جتنا پیسہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ اگر یہ صدقہ کر دیا جائے تو پتہ نہیں کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے. اور پھر بیت اللہ کی شبی بنا کر اس کا طواف، یہ کراچی میں یہ مناظر آپ دیکھیں گے، بیت اللہ کی شبی بنا کر اس کا طواف کیا جا رہا ہے، روضہ اطہر کی تصویر سامنے، اور لوگ بڑے ادب احترام سے کھڑے ہو کر اس کو صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، جیسے گویا حقیقت میں روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے. اور پھر آج اس کو ادب احترام سے بنایا گیا، کل اسی کو توڑا جا رہا ہے، اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اسی بیت اللہ کے کل آج بنایا اور کل ہٹا رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اس کے تختے الگ کر رہے ہیں. اسی روضہ اطہر کو آج بنایا بڑے ادب احترام سے، اور کل اس کو الگ کر کے تختے اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں اس کے. یہ کیا چیز ہے؟ وہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، البحر الرائق میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، کنز الدقائق کی شرح جو ہے البحر الرائق، اس میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. یہ جملہ یاد آ گیا. ہوا یہ تھا اس زمانے میں، ان کے زمانے میں یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ سینکڑوں سال پہلے، اب بتائیے اس وقت فقہا کو اللہ جزائے عظیم عطا فرمائے، ایک ایک چیز کی انہوں نے پکڑ کی. تو اس وقت یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ جیسے عرفہ میں حاجی جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ کہلاتے ہی ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی وقوف عرفہ سوتے ہوئے بھی کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا، یہ رکن اعظم ہے حج کا، حج کا رکن اعظم اگر یہ کسی نے انجام نہ دیا تو حج نہیں ہوگا. اور کسی نے سوتے ہوئے بھی انجام دے دیا, سوتے ہوئے عرفات سے رکوع کے عرفہ ہو گیا اس کا, بس وہ اس کا حج ہو جائے, اتنا بڑا رکن ہے یہ کہ حاجی ایک میدان میں جمع ہو بس کئی گھنٹے بس دعا کریں اللہ سے مانگے, وقوف کرنا ہے عرفہ میں. تو وہ دوسرے ملکوں میں بھی شروع ہو گیا, یعنی جس طرح وہاں میدان میں جمع ہو کر حاجی کر رہے ہیں تو اس کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے لوگ دوسرے اپنے اپنے ملکوں میں کسی میدان میں جمع ہو کر, اور مرد اور عورت اور سب اللہ سے دعائیں کرنا, استغفار کرنا, دعائیں کرنا. یہ بظاہر صورت تو اچھی تھی کہ اتنا بڑا مجمع آ جائے اور پھر استغفار توبہ کرنے مل کر اللہ سے اللہ کو منانے کے لیے جمع ہو جائے, تو بظاہر تو بہت اچھی بات ہے, نظر آنے میں تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حج نام ہے مخصوص ارکان کو مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پر انجام دینے کا نام حج ہے, لہذا وہ عرفہ جو تعریف ہے یعنی عرفہ کا وقوف یہ صرف وہیں ہو سکتا ہے, یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا, لہذا یہ کرنا جائز نہیں ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح تو لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی, ہم یہیں پر وقوف کر لیتے ہیں, ہمارے ہاں عرفہ ہوتا ہے وقوف عرفہ, بس یہیں کر لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جا کر ہزاروں روپے خرچ کر کے مدینہ منورہ حاضر ہونے کی اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کی, ہم یہیں پہ جو 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے ہم وہیں پہ کھڑے ہو کے شبی کے سامنے روضہ اثر کی وہیں سلام پیش کر لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے بیت اللہ جانے کی, وہ تو طواف ہوتا ہے یہاں طواف کر لیں گے, تو اس گھر کی عظمت کم ہو جاتی ہے, اس مقام کی عظمت کم ہو گئی ہمارے اس فیل سے. اس لیے فقہاء نے فوراً روکا, لوگوں کو منع فرمایا کہ یہ چیز غلط ہے, جائز نہیں ہے, یہ جو عرفہ ہم یہاں کر رہے ہیں یہ اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور ملک میں یہ انجام نہیں دیا جا سکتا. وام تعریف پلے سبھی شہر, یہ فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے البحر الرائق, اور پھر 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے, اور میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا یہ قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی پیدائش کو بھی ربیع الاول میں ہی رکھا اور وفات کو بھی ربیع الاول میں ہی رکھا, دونوں چیزیں ربیع الاول میں ہیں. فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہی تو ہوا ہے, تھا کیسے ہو سکتا ہے بغیر اللہ کے حکم سے. فرمایا کہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں, کہ اگر کوئی پیدائش کی خوشی منانا چاہے تو یہ سوچ کر رک جائے ارے اس مہینے میں تو وفات بھی ہوئی ہے, اور جو وفات کا غم منانا چاہے وہ یہ سوچ کر رکے کہ بھائی اس مہینے میں تو پیدائش بھی ہوئی ہے, تو پیدائش کی خوشی منانے والا یہ سوچ کر رک جائے کہ اسی مہینے میں جس مہینے میں یہ کر رہا ہوں اس مہینے میں تو وفات بھی ہوئی ہے تو میں خوشی نہیں منانی چاہیے بھائی, اور جو وفات کا غم منانا چاہے اس کو وہ یہ سوچ کر رکے کہ اس مہینے میں تو پیدائش بھی ہوئی ہے. اور پھر وفات کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کوئی, کسی کا اختلاف نہیں کہ وفات 12 ربیع الاول ہی کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور پیدائش کے بارے میں کئی قول ہیں, 8 ربیع الاول, 9 ربیع الاول جس کو ترجیح دی ہے سیرت النبی میں علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور باقی بہت عمدہ حساب و کتاب کی روح سے علم فلکیات کی روح سے 9 ربیع الاول ہی وہ تاریخ ہے کہ جو دل کو لگتی ہے کہ یہی تاریخ ہوگی. 8 ربیع الاول کا بھی قول ہے, 9 ربیع الاول کا بھی قول ہے, حساب کی روح سے بھی 9 ربیع الاول ہی پڑتی ہے تاریخ پیدائش کی, اور 10 کا بھی قول ہے, 11 کا بھی ہے, 12 کا بھی ہے, 13 کا بھی ہے, تو 8 سے لے کر 13 ربیع الاول تک یہ اختلاف ہے, اختلاف ہی اختلاف ہے. یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ یہی تاریخ ہے نا. ہاں راجح قول یہ ہے, راجح ترجیح دی جا سکتی ہے اس کو, وہ نو ربیع الاول ہے. حساب کی روح سے, فلکیات کی روح سے وہ نو ربیع الاول کو ترجیح حاصل ہے. اب بتائیے, یعنی آج سے لے کر 13 ربیع الاول تک کے اقوال ہیں پیدائش کے بارے میں, اور وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول. تو گویا جو 12 ربیع الاول کو یہ خوشیاں منا رہا ہے, تو گویا وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی خوشی منانا ہوا. کیونکہ اس وفات میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کوئی پیدائش میں تو اختلاف ہے, کئی اقوال ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں, اور پھر ان کے اندر جو بدعات ہوتی ہیں, الامان الحفیظ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اسپیکر کھولے جا رہے ہیں وہ یعنی مساجد کے اندر اور سجایا جا رہا ہے. وہ میں نے میرپور خاص میں بیان کیا تو یہ حدیث میں نے سنائی, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, ہاتھ ملایا, انہوں نے کہنے لگے یہ آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے اس کا, یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے؟ وہ حدیث یہ تھی, لَتُزَخْرِفُنَّ الْمَسَاجِدْ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. اے میری امت کے لوگوں, تم بھی مسجدوں کو سجاؤ گے, ضرور دل ضرور سجاؤ گے, جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجایا تھا. تو میرے پاس آئے, وہ 14-15 شعبان کی رات تھی, وہ مسجدیں سجی ہوئی تھی, میں نے راستے میں دیکھا وہ مسجدیں سجی ہوئی ہیں, بڑی بلند آوازیں آ رہی ہیں. تو میں نے وہ بیان میں میں نے یہ بات کہہ دی, کہنے لگے آپ کے پاس کوئی حوالہ؟ میں نے کراچی آ کے سب سے پہلا کام یہی کیا, اس وقت تو مجھے حوالہ یاد نہیں تھا, تو میں نے حوالہ نکلوایا اس حدیث کا. اب میرے پاس حوالہ بھی موجود ہے, اور ایک نہیں کئی حوالے موجود ہیں. تو کہ تم لوگ, اے میری امت کے لوگوں, تم بھی مسجدوں کو سجاؤ. مسجدوں کو سجانے سے مراد یہ ہے کہ بھائی مسجد میں ٹائل وائل لگوانا, یہ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ جو کیا ہے, وہ ہری مرچیں لگائی جاتی ہیں, لائٹیں وغیرہ لگانی, چراغ جلا دیے, اس کو ہری مرچیں کہتے ہیں. وہ لائٹیں ہری مرچوں سے مشابہ ہوتی ہیں نا, تو وہ مسجدوں پہ ان کی لڑیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور جل رہی ہیں, وہ چراغ جلائے جا رہے ہیں. فرمایا تم بھی ایسا ہی کرو گے, کیونکہ یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا تھا, تم بھی ہے میری امت کے لوگوں ضرور بل ضرور کرو گے. وہ حدیث آج پوری ہو گئی, حضور کی بات آج پوری ہو گئی. یہ جو مسجدوں کو سجا رہے ہیں, یہ ذرا غور تو کریں کہ کس سے ان کی مشابہت ہو رہی ہے, کس سے توڑ رہے ہیں اور کس سے جوڑ رہے ہیں, کس سے توڑی اور کس سے جوڑی. تو بھائی اس لیے اہل حق بہت کم ہوتے ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ رب تو سب کا ایک, مگر رب کا کوئی ایک. رب تو سب کا ایک ہے, مگر رب کا کوئی ایک ہے, کوئی ایک آدھ. تو اور جو نہ کرے ایسا کہ تم یہ نہیں کرتے, تم گستاخ رسول ہو. میرے دوستو یہ بات بتائیے کہ اگر ہم گستاخ رسول ہیں, ہمارے بزرگ ہمارے اکابر گستاخ رسول ہیں کہ وہ عید میلاد النبی نہیں مناتے. اچھا عید کا بھی ہے, یہ میں ابھی بتاتا ہوں, ذرا مجھے یاد دلانا. اگر ہم نہیں منا رہے تو یہ جو حضور کا خود اپنا دور, خود حضور نے نہیں منائی اپنی سالگرہ, پھر حضرت ابوبکر کا دور, حضرت عمر کا دور, حضرت عثمان غنی کا دور, حضرت علی کا مبارک دور رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سا ان کا دور, پھر تابعین کا دور, پھر تبع تابعین کا دور, جہاں تک کہ 600 صدیاں گزر گئیں, 6 صدیاں گزر گئیں, 6 صدیاں, 7ویں صدی شروع ہو گئی, سن 604 ہجری کا زمانہ آیا, اس وقت سے ہی شروع ہوا. تو یہ جو گزرے ہیں یہ سب, یہ بھی تو گستاخ رسول ہوئے نعوذ باللہ, کیونکہ انہوں نے بھی نہیں منایا جو کچھ یہ اہل بدعت کر رہے ہیں, انہوں نے تو نہیں کیا تھا, تو وہ بھی گستاخ رسول ہوئے. ان پر کیوں نہیں فتوا لگایا جاتا کہ یہ بھی گستاخ رسول ہیں, انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا. اور جو کام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں, اب بتائیے آپ اگر عید کے کپڑے سلنے کے لیے دیں درزی کو, چاند رات کو آپ نے بس فجر سے تھوڑی دیر پہلے, وہ تو ساری رات کھلتی ہے نا دکان, فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے جا کے کپڑے لے لیے, آپ لے آئے, अब उसकी सीने निकाली, थैली से उसको निकाला, और जब नमाज से पहले जो गुस्ल करते हैं, फिर गुस्ल करके वो कपड़े पहने, तो मालूम हुआ वो आस्तीने इतनी लंबी कि हाथ छुप गए इसके अंदर, हाथ ही छुप गए, कुर्ता उसने इतना लंबा कर दिया कि वो टखनों तक पहुंचा हुआ है, और सलवार इतनी लंबी के सीने तक बांधो तब कहीं जाके सही है। तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है, ये दो टेलर बैठे हैं यहाँ, एक पहलवान बैठे हैं और एक अली बैठे हैं, ये दो वो हैं, और भी कोई हो सकता है, ये दो तो मेरी नजर में दोनों बैठे हैं। भाई अगर अगर ये कर दें तो आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे कि फैजान भाई आपने क्या कर दिया? वो और फैजान कहें कि जी नहीं, मैंने कोई आजकल भाई दर्जी आधा मीटर कपड़ा तो रखते ही रखते हैं, मैंने तो पूरा कपड़ा लगा दिया, तुम मुझे डांट रहे हो? भाई आधा मीटर पौना मीटर कपड़ा रख लेते हैं वो, तुम मुझे डांट रहे हो, मैंने पूरा कपड़ा लगा दिया। तो उससे कहा जाएगा कि जालिम, जितना नाप मैंने दिया था, जो साइज मैंने लिखवाया था कि आस्तीन इतनी लंबी होनी है और कुर्ता इतना लंबा है, सलवार इतनी, वो उस नाप की क्यों नहीं थी? सच पूछे भाई दोस्तों, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यही पूछेंगे अपनी उम्मत के लोगों से कि जालिमों, जो नाप मैं देकर गया था उस नाप के मुताबिक तुमने जिंदगी क्यों ना गुजारी, तुम आगे क्यों बढ़ गए? मैंने तो ये नाप नहीं दिया था तुम्हें, तुमने अपनी मर्जी से क्यों इजाफे कर लिए? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कयामत के दिन कौसर पिलाऊंगा अपनी उम्मत के लोगों को, जब पिला रहा हूँ तो एक तबके की तरफ बढ़ूंगा, मैं उनको पहचानूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, मगर और मैं जब कौसर का पानी पिलाने के लिए उनके पास जाऊंगा, जाने लगूंगा, तो फरिश्ते मुझे रोक देंगे और वो कहेंगे आप रुक जाएं, इन्हें पानी मत पिलाएं, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये तो मेरे उम्मती हैं, क्यों मुझे रोक रहे हो? वो अर्ज करेंगे बेशक आपके उम्मती हैं, मगर वो उम्मती हैं जिन्होंने आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद आपके दीन में तगैयुर पैदा कर दिया था, तब्दीलियां पैदा कर दी थी, ये वो उम्मती हैं। तो हुजूर ने फरमाया जब मुझे ये बताया जाएगा तो मैं मेरी जबान से ये अल्फाज निकलेंगे, सुखन सुखन लिमन गैर अबादी, अरे दूरी दूरी ऐसे लोगों से जिसने मेरे बाद मेरे लाए हुए दीन को तब्दील कर दिया, दूरी ऐसे लोगों से। अब बताइए क्या हाल होगा ऐसे लोगों का कि कौसर मिलते मिलते उनको रह गया, महरूम रहे, और फिर आइंदा ये अलामत है इस बात की कि उनके साथ आइंदा क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ कौसर से रोका गया है, आइंदा जन्नत से भी रोके जाएंगे। तो ये हाल है बिदात का, ये हाल है बिदात में आदमी की अकल मारी जाती है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि मैं समझता हूं कि जो आम गुनाह लोग करते हैं वो गुनाह समझ के करते हैं। एक आदमी झूठ बोल रहा है तो गुनाह समझ के झूठ बोलता है कि हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। नमाज को छोड़ रहा है तो वो उसको पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, वो रिश्वत ले रहा है मगर उसको पता है मैं गुनाह कर रहा हूँ, ये गलत बात है। लेकिन बिदात का गुनाह वो गुनाह है कि उसको नेकी समझ के करता है आदमी, ये तो बहुत बड़ा काम है। अब बताइए जिस चीज को आदमी बहुत बड़ी नेकी समझ के कर रहा हो तो अल्लाह का कोई खास 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 फजली हो जाए तो उसको तौबा की तौफीक मिलती है, वरना तौबा भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो तौबा की नेकी से तौबा करता है आदमी, तौबा नेकी से तौबा कहां करता है आदमी। अब बताइए जिस चीज को बहुत बड़ी नेकी समझ के कर रहा हो कहां से तौबा करेगा, बहुत कोई खास फजल उस पर नाजिल हो जाए अल्लाह का तो फिर तौबा की तौफीक मिलती है। तो ये गुनाहों से बड़ा गुनाह है, आम गुनाहों से बड़ा गुनाह है ये बिदात का गुनाह। तो वो तो गुनाह समझता है आदमी, नादिम भी होता है कि भाई वाकई मैं गुनाह कर रहा हूँ, ये बिदत करते हुए तो समझता है मैं नेकी कर रहा हूँ। इसलिए भाई इन चीजों में शिरकत करना जायज नहीं, शिरकत तो दूर की बात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कसर और सवाद कौमी फहुवा मिन्हु, जिसने जिस कौम की जीनत को बढ़ा दिया वो भी उन्हीं में से। जीनत को बढ़ाना क्या है? अरे भाई चलो जुलूस निकल रहा है जरा देख के आते हैं, तो नींद नहीं आ रही आज, घर में है, छुट्टी का दिन है, जरा देख के तो आए जुलूस कितना बड़ा है, कैसा निकल रहा है, क्या चीजें हैं, और वो देखने चलेगा। देखने जो गए हैं तो वो जो आदमी जो देख रहा है शुमार करेगा तो वो तो आपको भी गिनेगा, उसमें आप भी तो उसमें शामिल होगा, चाहे एक तरफ ही खड़े हो मगर हैं तो सही आप, تو فرمایا جس نے جس قوم کی زینت کو بڑھا دیا وہ تو قطرہ قطرہ مل گئی تو دریا بنتا ہے. ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا بہن بھی بہن فوج کیا ہو گئے ہیں, فوج کیا ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا ارے تو یہ نہیں جانتی فوج کیا ہو گئے ہیں, تیرا میاں ہوا میرا ہوا اس کا ہوا اس کا ہوا اس کا ہوا لے فوج بن گئے. تو یہ قطرہ قطرہ ہوتا ہے تو دریا ہوتا ہے. اب وہ گیا وہ گیا وہ گیا چلو بھائی جلوس میں چلو بھائی دیکھنے چلیں, کوئی چاہ رہا ہے جلوس میں شرکت کریں کوئی چاہ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں. اب کوئی شرکت کے لیے آیا کوئی دیکھنے آیا, لو جی ایک مجمع بن گیا. تو فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم, جس نے جس قوم کی زینت کو بڑھا دیا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. لہذا گھر میں رہیے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں رہیے, تلاوت کیجیے, تسبیح پڑھیے, گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے. ویسے ہی آج کل مصروف دور ہے, بہت کم وقت ملتا ہے گھر والوں کو دینے کے لیے. تو اس لیے یہ ان جگہوں پہ جانا یا صرف دیکھنے کے لیے چلے جانا یا بچوں کو دکھانے کے لیے چلے جانا کہ بھائی بچوں کو ذرا دکھا کے لے آئیں, دل بہل جائے گا بچوں کا, دیکھ لیں گے ذرا روشنیاں دیکھ لیں گے, جائز نہیں, گناہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. اس لیے ان چیزوں سے بہت سخت. اچھا عید کا, عید کی بات یاد آ گئی, ہمارے ہاں عید دو ہی ہیں, دو ہی ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر بین اضعاف الخطبہ یکثر التکبیر فی خطبۃ العیدین. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تسمیہ کا صیغہ ہے نا, تسمیہ کا صیغہ ہے. اب بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر پڑھا کرتے تھے اور تکبیر کی زیادتی فرمایا کرتے تھے دو عیدوں کے خطبے میں. یکثر التکبیر فی خطبۃ العیدین, دو عیدوں کے خطبے میں. کون سی عید ہے؟ عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی. ہمیں تو اللہ نے دو ہی عیدیں دی ہیں, یہ تیسری کہاں سے, تیسری ٹانگ کہاں سے نکل گئی؟ ٹانگیں بھی تو دو ہی ہیں, تو یہ تیسری کہاں سے آ گئی بھائی؟ عجیب عید میلاد النبی. اس کے لیے نئے نئے کپڑے بھی سلوائے جا رہے ہیں بالکل اسی طرح. میں ایک دفعہ وہ مسجد سے باہر نکلا تو ویسے تو مجھے سلام نہیں کرتے, لیکن اس دن مجھے سلام کیا دو اہل بدعت نے, دونوں جا رہے تھے تو مجھے سلام کیا. 12 ربیع الاول کا دن تھا تو میں نے جواب دے دیا تو کہنے لگے عید مبارک ہو. میں نے کہا لو بھائی سلام بھی کیا تو کس لیے کیا؟ میں نے بھائی آج مجھے سلام کر رہے ہیں, ویسے تو کرتے نہیں کیونکہ میرے محلے کے تھے, تو بھائی ویسے تو مجھے کرتے ہی نہیں ہے, پوچھتے بھی نہیں ہے, تو آج سلام کیا ہے تو میں نے جواب دے دیا. کہنے لگے عید مبارک. 12 ربیع الاول کے, آپ بتائیے یہ چیز اس کو گویا کہ عید کی طرح. اور اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, بعض جگہوں پر تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں عید کی, عید کی نماز بھی ہو رہی ہے. یہ میٹھا در, کھارا در, چاٹی والا وغیرہ ان جگہوں پر عید کی نماز, سنا ہے کہ عید کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں. وہ چاہے شکرانے کا ہی نام دیا جائے, اس کو شکرانے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے شکرانے کی نماز ہو رہی ہے, تو شکرانے کا ہی نام دے دیں, مگر آپ کیونکہ عید سمجھتے ہیں اس کو تو عید کی نماز ہو رہی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ نے فرمایا, فقہا فرماتے ہیں فقہا کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید گاہ کے اندر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور سے ایسا کرنا ثابت نہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں. فقہا فرماتے ہیں مکروہ ہے عید کی نماز نہیں, عید کی نماز, عید گاہ میں حضور نے کبھی بھی نفلی نماز نہیں پڑھی. اشراق کی نماز کا الگ وقت ہوتا تھا, نہیں پڑھی. تو اس سے فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی عید گاہ میں اشراق کی نماز نہیں پڑھی, نفل نماز نہیں پڑھی, لہذا یہ ایسا کرنا مکروہ ہے. لیجیے حضور سے ایک فعل ثابت ہی نہیں ہے اور زندگی بھر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فقہا نے لکھ دیا کہ مکروہ ہے. تو ایک فعل حضور سے ثابت نہ ہو, حضور سے اپنی ہی سالگرہ منانا, اپنا ہی یوم ولادت منانا ثابت نہیں, نہ حضور کے صحابہ سے ثابت ہے, جان اثاروں سے ثابت ہے, تو ہم وہ کر رہے ہیں تو کہاں جائیں گے بھائی, کس قدر گمراہی میں ہم جا پڑیں گے. اس لیے یہ ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے جو دوست احباب ہیں پیار محبت سے اکرام کے ساتھ جہاں ماننے کی امید ہو ان کو سمجھا بھی دینا چاہیے، مگر اکرام سے، پیار محبت سے، نرمی سے، جتنا نرمی سے ہو سکے اتنی نرمی سے آپ سمجھا دیجئے. اور یوں مت کہیے میں نے تو کہہ دیا کہ بدعت ہے، کیونکہ آپ محبت والے لوگ ہیں، ان سے یوں کہنا چاہیے بھائی سنت نہیں، سنت نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا. دیکھو حضور کے صحابہ ہم سے زیادہ حضور سے محبت رکھتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. بس اس طرح سمجھائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بدعات سے نفرت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر اے اللہ مر مٹنا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حضور کے طریقے سے اے اللہ ہمیں ایک ذرہ ایک انچ بھی اے اللہ پیچھے نہ ہٹائیے. اے اللہ حضور کے طریقے پر، حضور کے راستے پر اے اللہ ہمیں قائم و دائم رکھیے. اے اللہ جو آج کی دوستی کا سب سے اونچا مقام ولایت صدیقیت جس کو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اے اللہ ہم سب اور ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے آپ کی ولایت صدیقیت مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو شامل فرما لیجیے. اے اللہ ولایت صدیقیت سے اے اللہ امت کے کسی بھی فرد کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین. رحمتہ اللہ.